الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدشن کے ناظرین پروگرام حکم خدا بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان کہ جو شخص میری ذات پر ایک بار درود پڑھے رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پڑھتے جائیں، رحمتیں برستی جائیں گی۔ جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی وسیع اور 10 گنا بڑھا کر اللہ رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہو رحمتوں کی یہ برسات حاصل کرنے کے لیے ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدشن کے ناظرین، ہمارے سلسلے کے اندر بطور خاص وہ آیات مبارکہ جن میں اللہ رب العالمین نے قل کہہ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ آیات مبارکہ کے کبھی آگے مخاطبین، وہ کبھی مشرکین، کبھی کفار، اور کبھی ان کے مخاطبین یہود و نصارہ، اور کبھی ڈائریکٹ وہ آیت مبارکہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور یا آپ کی امت کے لیے مختلف انداز سے ان آیات میں احکام اللہ نے نازل فرمائے۔ تو اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان وہ کہتے ہیں نا کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی گفتگو تیری پسند۔ کہ آپ کی گفتگو، آپ کا کلام رب کو کتنا پسند ہے کہ حکم رب کا ہے لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ارشاد فرمائیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آج کی ہماری جو آیات مبارکہ جن کا انتخاب کیا وہ ہے سورہ الناس، قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ جس کے اندر قل کہہ کر کئی چیزوں سے وہ پناہ مانگی گئی کہ اللہ ان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ارشاد فرمایا، قل تم کہو، اے محبوب آپ فرما دو، کیا فرمانا ہے؟ اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس تمام لوگوں کا خدا، تمام لوگوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ کس چیز کے بارے میں پناہ مانگی جا رہی ہے؟ فرمایا، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آگے فرمایا، من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، ایسے تمام جو شریر ہیں، چاہے لوگوں کے شر ہیں یا جنات کے شر ہیں، ان تمام شرور سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ رب ہماری حفاظت فرمائے اور ان سے ہمیں بچائے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ناس، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عظمت اور انسان کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے بطور خاص اپنی ربوبیت کی نسبت انسان کی طرف، یعنی فرمایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو رزق دینے والا وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کہ یہاں شروع میں برب الناس فرمایا، پھر مالک الناس، آگے الہ الناس، یہ ایک ترتیب بیان کی۔ اور اس کے اندر سورہ ناس کے اندر پہلے برب الناس ایک بار، مالک الناس دو بار، الہ الناس تین بار، اور الذی یوسوس فی صدور الناس چار بار، اور من الجنۃ والناس پانچ بار۔ تو الناس یعنی لوگوں کے حوالے سے جو تذکرہ ہوا، اور یہ لفظ الناس سورہ ناس کے اندر پانچ مرتبہ ذکر کیا۔ علماء نے بڑی پیاری اس کی حکمتیں بیان فرمائی، فرمایا ہر جو ذکر کیا گیا کلمہ اور اس کے پس منظر کے اعتبار سے وہاں رب نے اپنی صفات کو بھی گویا کہ ذکر فرما دیا۔ بے رب الناس کہا کہ وہ رب جو لوگوں کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے، تو لوگوں پر سب سے پہلی یہ کیفیت آتی ہے بچپن کی، انسان پیدا ہوتا ہے بچپن کی کیفیت ہے، پرورش ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے برب الناس کہہ کے ارشاد فرمایا، یعنی جو لوگوں کا پالنے والا ہے، لوگوں کو عطا فرمانے، رزق دینے والا۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، تو سب سے پہلے اس کو ذکر فرمایا۔ اچھا، پھر انسان جب جوانی کے اندر آتا ہے تو اب اس کو طرح طرح کی کچھ ایسی مست کیفیات، بے راہ روی، گمراہ کن راستے یا دیگر تاریکیوں میں گویا کہ وہ بعض اوقات وہ بہک جاتا ہے، ان تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے مالک الناس فرمایا کہ لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا اصل مالک بادشاہ وہ رب ہے۔ تو یہ انسان کو اس جوانی کی اس عمر کے لیے درس دے دیا کہ تمہارا رب عز و جل ہی بادشاہ ہے، اسی کے در پہ آ جاؤ، اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس لیے فرمایا ایک اور سورۃ مبارکہ میں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، فرمایا کہ وہ رب جس نے تیری تخلیق کی، تیرے اعضا بنائے، جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اور رب کریم کے بارے میں، تیرا رب تو بڑے کرم والا، تیرا رب بڑی شانوں والا۔ تو یہاں مالک الناس فرمایا گیا۔ اچھا، آگے الہ الناس، یعنی تیسرے مرحلے میں انسان جو داخل ہوتا ہے جوانی کے بعد بڑھاپے، تو عموماً اس عمر کے اندر آدمی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جھکتا ہے، ڈرتا ہے، جو عبادت پہلے نہیں بھی کرتے تھے وہ اس عمر میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں رب نے الہ الناس تیسرے مقام پہ فرمایا، یعنی لوگوں کا معبود، لوگ جس کی عبادت کریں۔ تو یہاں تیسرے مرحلے میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی صفت بھی الہ والی، یعنی معبود والا ذکر فرمایا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، پھر چوتھی جگہ الناس سے مراد صالحین یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان انہیں عموماً وسوسے ڈال کر عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے کہ وہ عبادت سے بیک ہو جائیں، رخ موڑ لیں، تو یہاں اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے۔ اور سب سے آخر میں من الجنت والناس، یا ان شریر لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو لوگوں کو طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اس سے جو ہے وہ اس انداز میں، یعنی سب سے آخر میں ان شریروں کو ذکر کیا اور ان سے پناہ وہ مانگی گئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، یہ تو اللہ رب العالمین کہ جو ہی تمام کاموں کو تدبیر فرمانے والا اور سب کا حقیقی طور پر حاکم، مالک، مختار، کسی کو حکومت اور ملکیت ملے تو بھی اللہ سے ملتی ہے، اور سب چیزوں کا مالک وہ رب ہے۔ اور بار بار قرآن میں اللہ نے اس چیز کے تذکرے فرمائے، الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ سب زمین آسمانوں کی بادشاہت وہ رب کے پاس ہے۔ اور الہ الناس، یہ اللہ کا معبود ہونا، سارے لوگوں کا حقیقی معبود ہونا، رب ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں جو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے یا اسے معبود جانے، وہ مشرک ہے۔ اور شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اگر اسی پر کسی آدمی کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کی اللہ مغفرت ہرگز نہیں فرمائے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی شخص صدق دل سے شرک سے بھی توبہ کرے تو رب اس کے شرک اور کفر، یہ بڑے بڑے گناہ، یہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کفر اور شرک کی صورت میں دنیا سے چلا گیا انسان تو پھر اس کی بخشش اور مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلہ ایمان والوں کا ہے، ایمان کے علاوہ کسی کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر اسے بھی جنت کے اندر ضرور اللہ داخلہ عطا فرمائے گا۔ جو اپنے برے اعمال اور ان کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کا بھی بالآخر اپنی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا، لیکن کب؟ جب خاتمہ ان کا ایمان پر ہو۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں پناہ مانگی گئی ہے اس شیطان سے، وہ اس خناس سے جو چھپا ہوا ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے، شیطان ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہم پر وار بھی کرتا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا لیکن وہ سب کچھ، اس کو سارا ہمارا پتہ ہے، وہ دائیں طرف سے بھی آئے گا، وہ بائیں طرف سے بھی آتا ہے، وہ سامنے سے بھی آتا ہے، وہ پیچھے سے بھی آتا ہے۔ شیطان نے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہا کہ میں تو تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب شیطان کو نکالا گیا، کہا نکل جاؤ، تم نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو شیطان کہتا ہے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، کیونکہ جو آدمی الٹے راستے پر ہے شیطان اسے بہکاتا نہیں، کیونکہ وہ خود بہکا ہوا ہے، وہ تو شیطانی کام کر رہا ہے، شیطان انہیں بہکاتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے ان کو آتا ہے، ان کو بہکانے کی شیطان کوششیں کرتا ہے۔ تو شیطان مردود کی پناہ مانگی، شیطان مردود کی پناہ اللہ سے مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مدنی چن کے ناظرین، ہم شیطان کو نہیں دیکھتے، شیطان ہمیں دیکھتا ہے۔ اچھا، رب عز و جل وہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان دشمن ہے اور قوی بھی ہے اس طور پر کہ یہ بڑے بڑے عبادت گزاروں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے اور ان کو بہکا دیتا ہے، لیکن میرا رب بہت زیادہ طاقت والا قوی ہے، تو ہم اس سے مدد مانگیں گے، کہ شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، جو شیطان کو رب دیکھتا بھی ہے اور سب سے زیادہ قدرت والا ہے، پاور والا ہے۔ تو یہاں پر اس شیطان سے اس انداز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے وسوسہ، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک ہے الہام، یہ کسی بات کا القا ہو جانا، یہ اللہ والوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ رب انہیں خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے، رب کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ یہ اولیاء صالحین، علماء دین، ان کو خاص اس طرح کے باتیں وہ من جانب اللہ نصیب ہوتی ہیں، اور وسوسے یہ من جانب الشیطان ہوتے ہیں۔ اس لیے جو وسوسہ ہوتا ہے وہ دین سے رکاوٹ عموماً ڈالتا ہے، دین کے احکام میں چلنے پر رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن الہام یہ اس کے ایمان کو اور اچھا مضبوط بنا دیتا ہے اور دین پر عمل کرنے والا اور اس میں مضبوطی دے دیتا ہے۔ تو مدنی چند کے ناظرین، وسوسوں سے پناہ مانگی گئی۔ وسوسے انسان کے دلوں میں شیطان اتنے ڈالتا ہے، اتنے ڈالتا ہے، آدمی نماز کے لیے سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، شیطان اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے پہلے کام کہتا ہے کہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں، یہ یاد کراتا ہے۔ اچھا، اگر اس نے شیطان کی مان لی تو وہ نماز سے ویسے ہی دور ہو گیا۔ اچھا، اگر اس نے ٹھکرا دیا شیطان کو اور چل پڑا عبادت کے راستے پر، عبادت کی راہ پر، تو اب شیطان کیا کرتا ہے، اس آدمی کو وضو اور طہارت کے اندر پریشان کرتا ہے۔ یہ پاکی ناپاکی میں بسا کو دلت جاتا ہے، یہ وضو کے معاملات میں الجھ جاتا ہے، میرا وضو ہی نہیں صحیح ہوا، یہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ علماء نے لکھا واضح طور پر کہ جس کو اس طرح کے وساوس آتے ہوں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ توجہ نہ دے اس طرف۔ اگر انہیں توجہ دے گا، بڑی اہمیت دے گا، تو پھر تو شیطان کو شہ دینے والی بات ہے، اور جب کوئی پریشان ہوتا ہے شیطان اسے اور پریشان کرتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور توجہ نہ اس طرف دیں۔ اچھا، جب وضو آدمی کر لے پورے صحیح طریقے سے، مسجد آتا ہے، شیطان پھر اسے ورگلا دیتا ہے، جی جی شیطان اس آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے بہکاتا ہے، فلاں کام فلاں کام، ادھر توجہ ادھر توجہ۔ آدمی کہتا ہے ہاں جی کہ یار ایک گھنٹہ کھڑا ہونا ہے، آج کل نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی انسان پڑھتا ہے، یا دائرے جہاں جماعت میسر ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، لیکن لمبی لمبی نمازیں بھی جب ہوتی ہیں نا تو شیطان خیالات ڈالتا ہے۔ ہمیں تو فرض کے اندر بھی خیالات اتنے کس قدر الجھا کے رکھتا ہے، کام کاج دیگر معاملات، بس ہم کہتے ہیں پیچھے سے امام کے، امام نے لے کے جانا ہے، چار رکعتیں خود ہی پڑھا دیں گے، دو رکعتیں، تین رکعتیں، جو بھی نماز ہے پڑھا دیں گے، ہمیں کیا ہے۔ نہیں، مدرسے کے ناظرین، یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں نماز سے ہٹا دیتے ہیں، یہ توجہ ہماری ہٹاتا ہے، ہمیں گامزن رکھنی، ہمیں توجہ اپنی مضبوط کرنی اور نماز کی طرف ہم توجہ کریں۔ اچھا، یہ کام یاد دلائے گا، اور رب کی طرف سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اے ابن آدم تو کتنا خوش نصیب ہے، رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اب تو دنیا کی باتیں یاد کر رہا ہے، کیوں نہیں اپنے آپ کو، اپنی توجہ رب کی رحمت کی طرف کرتا۔ تو اگر انسان اس کو جھٹک دے اور ادھر توجہ کرے، تو جیسے 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 یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ شیطان کی طرف متوجہ رہتا ہے تو تین دفعہ رحمت الہی اسے پکارتی ہے اور پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ انسان وہ بہک کے رہ جاتا ہے، مثال یعنی اللہ کی رحمت، اور انسان پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، انسان کو طرح طرح سے پریشان کرنا۔ زکوٰۃ کا وقت آئے تو بھی وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، اتنا پیسہ زکوٰۃ میں چلا جائے گا۔ کوئی اور خرچ کرنے کا وقت آئے تو بھی شیطان انہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، تم غریب ہو جاؤ گے، فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تم دو اللہ کی بارگاہ میں، رب کتنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا، رب کتنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ان شیطان کے ان وسوسوں سے وہ بھی پناہ مانگی گئی۔ مدیشن کے ناظرین، شیطان وہ انسان کو کوئی آواز سے یا کچھ ایسے کلمے کہہ کے یوں نہیں بہکاتا، بلکہ اس کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر طرح طرح کی خیالات، بری چیز کو اچھی دکھاتا ہے، اور جب اس کو بہکاوے میں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کے باطنی گناہوں میں بھی ڈال دیتا ہے، جی جی، انسان کو تکبر کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، انسان کو حب جاہ میں ڈال دیتا ہے، ریاکاری میں ڈال دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ اس شیطان کے بڑے بڑے وار ہیں۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی ولیوں کے سردار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا تو ایک دفعہ روشنی سی آئی آسمانوں پر، اور ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، اور آج سے ساری حرام چیزیں تیرے اوپر حلال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ چیزیں تو نبیوں کو بھی اس طرح کا حکم نہیں آیا، جو چیزیں حرام ہیں سو حرام، جو حلال سو حلال، فرائض ختم نہ ہوئے نبیوں سے بھی نہ ہوئے، تو میرے سے؟ تو کہا اے شیطان مردود، تو شیطان ہے، تو مردود ہے۔ تو اس نے پھر دوسرا وار کیا اور کہا ہے عبد القادر جیلانی، میں نے تم سے پہلے کئی ولیوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ یعنی ایک علم کے طور پر، ایک فخر اور تکبر میں معاذ اللہ، یہ بھی شیطان ہی ڈالتا ہے، جی جی، تو کہا تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو ہمارے عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ تو جب آدمی کو نیکی کی توفیق ہو تو اسے رب کی طرف منسوب کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ فرمایا جو تمہیں اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف، اور جو تمہیں کوئی شر پہنچے، برائی پہنچے، تو وہ نفس کا معاملہ ہے۔ ہوتی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کو اپنے نفس، اپنے اعمال کی طرف منسوب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا گیا۔ تو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کہ شیطان نے مختلف انداز ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، بیٹھا ہوا تھا، بادل اس پر سایہ کی ہوتے، ایک گناہگار آدمی وہاں سے گزرا، کہنے لگا یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اس کی کچھ مجھے صحبت مل جائے گی۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑا، دل میں خیال آیا توبہ بھی کر لیتا ہوں، رب سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، جیسے ہی آگے بڑھا تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے یہ عبادت کر کے اتنا بڑا مقام مرتبہ لیا ہے کہ بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے، سارے لوگ دھوپ میں تکلیف میں، میں سکون میں ہوں، اور تو یہاں سے اٹھ، تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ جب اس کو بھگایا وہاں سے اور اٹھایا تو وہ بادل کا سایہ بھی اس آدمی کے ساتھ چلا۔ اس وقت کے نبی پر وحی آئی کہ ان کو کہیے کہ اپنی شروع سے اعمال کریں، کیونکہ عبادت گزار کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اس کی وجہ سے سارا کچھ عبادت کو ضائع کر دیا، غارت کر دیا، اور اس کے دل میں توبہ کی طرف تمنا پیدا ہوئی اور سچی توبہ کی نیت لے کر اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو رب نے اس وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مدرسہ کے ناظرین، میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان، نیکیاں جو آدمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اب شیطان کے وسوسے، خیالات اور بہکاوے یہ ہوتے کہ یہ نیکی ضائع ہو جائے، کسی کو ریاکاری میں داخل کر دے، کوئی احسان جتلا کر صدقہ کسی کا ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ دشمن ہے، اصل اس کی دشمنی یہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ نیکی کر کے، اس کا ثواب حاصل کر کے جو جنت میں جانے والا کام کر رہے نا، تو اس کو میں، اس نیکی کو بھی کسی طرح موڑ کر جہنم کی طرف، معاذ اللہ۔ اور اس کا انداز یہی ہوتا ہے، نیکی ہو گئی، پہلے کوشش کرتا ہے نیکی ہو ہی نہ، اور جب آدمی بالکل نیکی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی پھر آگے معاملہ ہوتا ہے کہ اس نیکیوں کو آپ کسی طرح ضائع کر دیا جائے. تو اس لیے شیطان کے بڑے قوی وار ہیں اور مضبوط وار ہیں اور دل پر وہ وار کرتا ہے, لیکن میرا رب بڑی طاقتوں والا ہے, قوت والا ہے. ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے پناہ کا سوال کرتے ہیں, مالک اس شیطان کے شر سے, لوگوں کے شرور سے, جنات کے شرور سے یہ ہمیں محفوظ فرما لے, جنات اور لوگوں کے وسوسوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما لے, کہ جو ہمیں نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہکاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع کر کے ان پر دم کرتے اور قل ہو اللہ احد یہ سورت یعنی سورہ اخلاص, اور قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک وہ پہنچ سکتے, اور یہ عمل تین مرتبہ فرماتے. کتاب فضائل القرآن اور باب المعوذات بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے کہ تین مرتبہ یعنی سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پہلے پڑھتے اور پھر اپنے سر مبارک یعنی ان کو اپنے ہاتھوں کو وہ جمع فرماتے اور یہ پڑھتے اور مبارک ہاتھوں کو پھر سر پر پھیرتے اور جسم کے اعضاء پر جہاں تک ممکن وہاں تک آپ ان ہاتھوں کو پھیرتے. ہمیں بھی چاہیے یہ پڑھیں, اور آپ یہ پڑھیے اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر, اپنے اس جو ہے وہ جسم پر, سر پر یہ ان کو ہاتھ پھیریں اور یہ پڑھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. بڑا مفید وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے, ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا صبح و شام تین تین بار قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص, قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق, اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو, اور ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. یہ تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا, تم یہ پڑھ لیا کرو. تو یہ تین صورتیں بڑی مبارک صورتیں ہیں. سورہ اخلاص کو تو تین مرتبہ پڑھنا, الگ سے اس کے لیے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا گیا. تو یہ صورتیں لیجئے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بچے ڈرتے ہیں, بس اوقات بادل گرجنے لگے تو ڈر لگتا ہے, طوفانی بارشیں آئیں ڈر لگتا ہے, اور بھی کچھ ایسے معاملات, یا لوگوں کی میلی نظروں سے بھی. جی ہاں, نظر یہ حق ہے, نظر یہ حق ہے, اور اس کی حفاظت کے لیے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو پڑھتے رہنا چاہیے, اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اب پڑھ کر اپنے بچوں پر بھی آپ دم کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ سورہ مبارکہ جن کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے قل کہہ کر ارشاد فرمائے, ہمارا وہ درس چل رہا تھا اور سورہ ناس کا درس بھی یہ مکمل ہوا. اس شعر پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتا ہوں. اعلی حضرت کے بھائی جان وہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں, قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی گفتگو تیری پسند. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.